اتوار 14 ستمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب کے باوجود آج پھر 3 فوجی ہلاک. ان فوجوں کو جنگی ہیرو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
جب تک پالیسی چینج نہیں ہوگی ان لوگوں کو جو جانے دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی خدمات پر پاکستان کبھی بھی ریکگنائز کر سکے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے فرنٹیئر کور کی مسجد کے خطیب کو ہلاک کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
پشاور میں فرنٹیئر کور حیات آباد میں تعینات مسجد کے خطیب محمد جاوید ناصر باغ روڈ پر درس دینے کے لیے جا رہے تھے. جمعہ خان کور کے نزدیک نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ناصر باغ تھانے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ محمد جاوید کی عمر 35 برس تھی اور ان کے چچا زاد بھائی کے مطابق ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پہلے بھی حملے ہو چکے.
پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے اقوام متحدہ کے تعاون سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں نقصانات کا ابتدائی جائزہ شروع کر دیا ہے. اس جائزے کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات اور دیگر ضرورتوں کی بحالی کی نشاندہی کرنا ہے. ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں شیرشاہ بند کے نزدیک دریائے چناب میں کشتی کے ڈوبنے سے دلہا سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملتان سے صحافی محمد ارتضا.
ریسکیو 1122 ذرائع کا کہنا ہے کہ کشتی میں ایک نو بیاتا جوڑے اور ان کے رشتہ داروں سمیت کل 37 افراد سوار تھے جن میں سے دلہن سمیت 20 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے جبکہ دلہا اور 16 باقی افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. کشتی کنارے سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر اس وقت الٹی جب اس میں سوار افراد کنارے سے ٹکرا کر آنے والی لہروں سے خوف زدہ ہو گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی جس کے 22 کشتی الٹ گئی.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ چاہے جتنا بھی وقت لگے برطانوی رضاکار ڈیوڈ ہائنز کا سر قلم کرنے والوں کا سراغ لگا کر انہیں انصاف کے کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا. مسٹر کیمرون کا کہنا تھا کہ ہائنز کے قتل کے بعد برطانیہ کے دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے فیصلے کو تقویت ملی ہے. ان کے مطابق دولت اسلامیہ پورے مشرق وسطی کے لیے ایک خطرہ ہے اور اسے تباہ کیا جانا ضروری ہے. انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں انگریزی لب و لہجہ کے حامل ایک نقاب پوش شخص کو برطانوی حکومت کے دولت اسلامیہ کے خلاف کرد حکومت کی مدد کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے دیکھا جا سکتا ہے. اس ویڈیو میں ہائنز کا سر قلم کیے جانے سے قبل اور فوراً بعد کے مناظر ہیں. عراق کے شہر فلوجہ سے اطلاعات ہیں کہ وہاں ایک اسپتال حکومتی افواج نے نشانہ بنایا ہے جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا قبضہ ہے. یہ حملہ عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر العبادی کے اس حکم کے ایک روز بعد کیا گیا ہے جس میں انہوں نے فوج کو تاکید کی تھی کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں شہری علاقوں پر بمباری نہ کریں تاکہ عام لوگوں کے جانی نقصان کو روکا جا سکے. فلوجہ میں اس اسپتال کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اس بمباری میں شدید زخمی ہوا ہے اور اس سے عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے. تقریباً 1000 افراد نے ہانگ کانگ کی سڑکوں پر چین کے اس عمل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے جس کے بارے میں مظاہرین کا موقف ہے کہ اس سے جمہوریت کو خطے میں قید کیا جا رہا ہے. چین کے 2017 کے انتخابات کے تناظر میں لاگو کیے جانے والے نئے قوانین کے خلاف مظاہرین نے سیاہ کپڑے پہن کر اور سول نافرمانی کرنے کے حق میں بینرز اٹھا کر مظاہرہ کیا. مظاہرین مہم کے آغاز میں اسکولوں کے بائیکاٹ اور مصروف کاروباری علاقوں میں دھرنے دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل اپنے ملک میں بڑھتے ہوئے یہودی مخالف جذبات کی مذمت کر رہی ہیں. وہ برینڈن برگ گیٹ میں ایک ریلی سے خطاب کر رہی تھیں جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اینگلا مرکل نے کہا کہ جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد پورے معاشرے پر حملہ تصور ہوگا اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. اسرائیلی کا اہتمام یہودی کمیونٹی نے غزہ پر اسرائیلی حملوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جذبات میں اضافے کے بعد کیا تھا. اینگلا مرکل نے اپنی ہفتہ وار نشری تقریر میں کہا تھا کہ یہودی مخالف جذبات میں اضافے سے نمٹنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی ہوگی. ادھر بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سابق خاتون وزیراعظم خالدہ ضیاء کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ختم کرنے کی استدعا کی تھی۔ خالدہ ضیاء پر اپنے پچھلے دور حکومت میں ایک فلاحی ادارے کے $600,000 خورد بود کرنے کا الزام ہے۔ اگر وہ اس مقدمے میں قصوروار پائی گئیں تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 40 افراد لاگوس میں منہدم ہونے والی چرچ کی عمارت میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہنگامی امداد کے قومی ادارے کے مطابق جمعے کے بعد سے اب تک 130 افراد کو عمارت کے ملبے سے زندہ بھی نکالا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایاناز پروگرام۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں دریائے چناب کا سیلاب اب مظفر گڑھ سے گزر رہا ہے۔ شہر کو بچانے کے لیے بند میں شگاف ڈالے گئے ہیں۔ وہاں صورتحال ہے کیا، یہ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن آئیے آج جبکہ پاکستان کے شمال میں شدت پسندوں کے خلاف بڑے فوجی آپریشن ضرب عزم کو 3 ماہ پورے ہوئے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان اطلاعات سے کہ فوجی اہلکاروں کو ایک بار پھر شدت پسند حملوں میں ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مقامی اہلکاروں کے مطابق سپن وام کے مقام پر فرنٹیئر کور کے قلعے پر نامعلوم افراد نے متعدد راکٹ داغے جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے فرنٹیئر کور کی مسجد کے خطیب کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں واقعہ اتوار اور سنیچر کی درمیانی شب پیش آیا۔ مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ سپین وام کے مضافات میں پہاڑوں سے راکٹ داغے گئے۔ 2 راکٹ قلعے کے اندر گرے جس میں جانی نقصان ہوا۔ اس کے بعد فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی، لیکن دوسری جانب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ فوجی آپریشن ضرب عزم کے دوران سپن وام میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اب اس واقعے کے بعد ایسی اطلاعات ہیں کہ مقامی لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ سپن وام کا علاقہ تحصیل میرلی کے شمال میں 20 سے 25 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس بارے میں فوج کے تعلقات عامہ کے حکام سے رابطے کی بارہا کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ادھر پولیس کے مطابق پشاور میں فرنٹیئر کور حیات آباد میں تعینات مسجد کے خطیب محمد جاوید ناصر باغ روڈ پر درس دینے کے لیے جا رہے تھے۔ جمعہ خان خوڑ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ناصر باغ پولیس تھانے کے اہلکار نے بتایا کہ محمد جاوید کی عمر 35 برس تھی اور ان کے چچا زاد کے مطابق ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر پہلے بھی متعدد حملے ہو چکے ہیں۔ پشاور سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں کچھ عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ روز بڑبیر کے علاقے میں ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ چند روز پہلے یہاں پشاور اور اس سے پہلے مردان میں 2 سکھ تاجروں کو مار دیا گیا تھا۔ سکھوں پر گزشتہ ماہ بھی ہشت نگری کے علاقے میں حملے ہوئے تھے۔ اسی طرح جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے لمبے قد، بڑے بالوں اور داڑھی سے پہچانے جانے والے اختر طوفان نامی شخص کو چند روز پہلے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اختر طوفان کا تعلق اہل تشیح سے بتایا جاتا ہے۔ پشاور اور کوہاٹ میں گزشتہ چند روز میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے علاوہ مختلف مقامات سے لاشیں اور تن سے جدا انسانی سر بھی ملے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس سال اب تک دہشت گردی کے بڑے واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ دیگر جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
15 جون کو یعنی 3 ماہ قبل پاکستان کی فوج کے آپریشن ضرب عزم کا آغاز ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی فوج قبائلی علاقوں میں کارروائی کر رہی تھی شدت پسندوں کے خلاف۔ افسران اور جوان دونوں کی بڑی تعداد اس لڑائی میں ماری گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس لڑائی میں کسی بڑے فوجی ہیرو یا سیلیبریٹڈ ڈیکوریٹڈ وار ہیرو کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ میں نے اس پر بات کی دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ ہے کیا۔
ایک تو جی جو ایک روایتی لڑائی ہوتی ہے ایک روایتی دشمن کے ساتھ تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ اندرون ملک اس قسم کی شورش ہو اور ادھر آپ لڑ رہے ہوں تو وہ اس کو وہ اہمیت نہیں ملتی ہے۔ اور پاکستان میں چونکہ اس کے اوپر جو رائے عامہ ہے وہ بھی مطلب ہے منقسم ہے، وہ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ کسی اور کی لڑائی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو مذہبی رجحان رکھتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بھی اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھتی ہیں جو ایک جنگ کسی دشمن کے ساتھ، اگر پاکستان کو کوئی بیرونی دشمن ہوتا اس کے ساتھ لڑائی ہوتی۔ تو میرے خیال میں یہ، اور اس میں فوج کی اپنی بھی میرے خیال میں اگر اس لڑائی کو بھی وہ اہمیت دی جاتی فوج کی طرف سے، ابھی پابندی ہے کہ کوئی ان علاقوں میں جا نہیں سکتا ہے، تو میرے خیال میں یہ اس طرح ہے۔ اور دوسرا جو گیلنٹری اوارڈز یا جو مطلب ہے کہ ملتی ہیں جب آپ کوئی بہادری کرتے ہیں اور اس آپ کو تمغے دیے جاتے ہیں، یہاں پر وہ تمغے نہیں دیے جاتے، حالانکہ برطانیہ کی جو ہے یا امریکن جو ہے وہ اگر اس قسم کی لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ مطلب ہے کہ دیتے ہیں اس قسم کی گیلنٹری اوارڈز، یہاں پر نہیں دے رہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا بیرونی دشمن سے لڑتے ہوئے جنگ میں اس طرح کے میڈلز دیکھے گئے ہیں، بھارت کے خلاف لڑی جانے والی ہر جنگ میں کسی نہ کسی کو نشان حیدر ضرور ملا ہے، جبکہ بعض انفرادی واقعات میں بھی بہادری دکھاتے ہوئے جان دینے والے فوجیوں کو نشان حیدر ملا ہے، لیکن اب تک شدت پسندوں کے خلاف لڑنے والی کسی فوجی کو نشان حیدر نہیں ملا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟
میرے خیال میں یہ جو ایک آرمی کی ایک پالیسی رہی ہے کہ جو اندرون ملک جو بھی اس قسم کی عملیات ہوتی ہیں آپریشن ہوتے ہیں ان میں یہ جو گیلنٹری اوارڈ جس کی آپ نے بات کی یہ نہیں دیتے ہیں، اور جو اندرون ملک باقی اس قسم کے ہیں جیسے کوئی ستارہ بصالت ہے، تمغہ بصالت ہے یا اور اس کے دیگر اس طرح اور نام دیے جاتے ہیں جن لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو وہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں چونکہ یہ پاکستان کی ایک جنگ ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ یہ نہ دیے جائیں اس قسم کے اوارڈز، کئی لڑکوں نے بہت بہادری دکھائی ہے وہ جس کو بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی کہتے ہیں وہ اس پہ گئے ہیں، تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے وہی قربانی دی ہے جن لوگوں نے ہند کے خلاف یا مشرقی پاکستان میں جو آپریشن ہوئے تھے ان سے کوئی کم نہیں انہوں نے قربانی دی ہے۔ جان کے نذرانہ ہے چاہے آپ ایک اندرونی دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہو یا بیرونی دشمن کے ساتھ، بات تو یہ ہے کہ جو آدمی قربانی دے رہا ہے اس کے لیے تو ایک برابر ہے، جو خاندان متاثر ہو رہا ہے وہ تو اسی طرح متاثر ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کی بات میں یہ مطلب وزن ہے کہ اس قسم کے جو بہادری کے تمغے ہیں وہ ضرور دیے جانے چاہیے۔
ماضی کی جو کارروائی تھی اور آپریشن ضرب عزب جو ہے اس میں کوئی فرق ہے یا یہ ایک ہی لڑائی ہے؟
نہیں، لڑائی تو ایک ہی ہے، کنٹینیویشن ہے اسی لڑائی کی جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسے فوج کے ایک پرانے جو وہ تھے اسپوکس پرسن تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔
اچھا، اب ضرب آپریشن ضرب عزب کے حوالے سے جو فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر اور فوج کے سربراہ کے اب تک بیانات جو سامنے آئے ہیں ان میں دشمن کے طور پر طالبان کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ ضرب عزب کو غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کہا جاتا ہے۔ تو اس کارروائی میں دشمن ہے کون؟ فوج کس کے خلاف لڑ رہی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں اس سے مطلب ہے کہ یہ سیمنٹکس ہیں کہ آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کہنا کیا ہے، بیسیکلی میرے خیال میں یہ آپریشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف تھا،
لیکن اس میں یہ پاکستانی ایلیمنٹ بھی ہے، تو اس لیے فوج کتراتی ہے ان کو دشمن کہنے سے کیونکہ یہ پاکستانی ہیں۔
نہیں میرے خیال میں ان کو کہنا تو نہیں چاہیے، میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے، لیکن میرے خیال میں انہیں مسکرنٹس کی بات کرتے ہیں، دشمن کی بات نہیں کرتے ہیں. عموماً فوج جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو دشمن کہنے سے وہ جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہے. جب وہ کراؤڈ کنٹرول بھی کرتے ہیں یا انٹرنل سیکیورٹی سچویشن میں ہوتے ہیں، فوج کی جو مینولز ہیں اس میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اینیمی نہیں کہنا ہے، آپ نے دشمن نہیں کہنا ہے، آپ نے اینیمی نہ کہیں.
اینیمی کیوں نہ کہیں؟
یہ فوج کی اپنی ایک وہ ہے، روایت ہے کہ جو آپ کے پاکستانی ہیں وہ دشمن نہیں ہے، وہ مطلب ہے کہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ دہشت گرد بن سکتا ہے، لیکن وہ دشمن نہیں ہو.
تو مشرقی پاکستان میں تو اس پہ عمل ہوا تھا کیا؟
نہیں، مشرقی پاکستان میرے خیال میں انہوں نے دشمن تو نہیں کہا تھا، جہاں تک اگر میری یاداشت ٹھیک جا رہی ہے. میں فوج میں تو نہیں تھا، لیکن زیادہ تر ان کو مطلب ہے کہ مکتی باہنی کا نام استعمال ہوتا تھا، یا شدت پسندوں کا استعمال ہوتا تھا، یا علیحدگی پسند کہہ دیتے تھے.
اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں شدت پسندی کو اب ریاست کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن شدت پسندوں کے خلاف یہ جو کارروائی ہے اس کو قومی جنگ کیوں نہیں کہا جاتا؟
میرے خیال میں یہ جو اس کے اوپر دو چیزیں جو ہے نا، ایک ہمارے جو سیاسی وہ ہے قیادت ہے وہ اس کو اونرشپ نہیں دے رہی ہے اس طرح کے جو ہونی چاہیے. تو ایک مطلب ہے کہ نظریاتی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک کیا کہتے ہیں وجہ ہو سکتی ہے، دوسری جو ہے یہ ڈر اور خوف یا دہشت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری فوج جو ہے نا وہ اس میں جو ان گروپوں کو فوج نے کسی وقت پہ یہ ان کے چہیتے تھے اور ان سے جو ہے وہ بیرونی خارجہ پالیسی کے اہداف جو تھے وہ حاصل کرنے کی انہیں کو استعمال کرتے تھے. یہ ابھی بھی کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہ دشمن نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے گمراہ ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے پالیسیاں بدلی ہیں اور ہماری غلطی بھی ہے. تو وہ جو اس قسم کی جب یہ سوچ اور فکر آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ والا فوکس ختم ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو جب تک یہ سوچ اور فکر نہیں جائے گی، پاکستان اس قسم کی سوچ اور فکر سے باہر نہیں نکلے گا کہ جو مونوپولی اوور وائلنس ہے جو اسٹیٹ کی ہونی چاہیے وہ صرف پاکستان کے جو مسلح فوج ہیں، پولیس ہے یا نیم فوجی دستے ہیں، صرف ان کے پاس ہوگی. کسی اور کے پاس ہتھیار اٹھانے کی مطلب ہے کہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی ہوگا اس کو ہم ختم کریں گے. یہ پاکستان کے آئین کے 256 آرٹیکل جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی ہے اگر آپ اس قسم کے نیم فوجی لوگوں کو ٹرین کریں اور ریاستی طور پہ اس کی آپ پشت پناہی کریں. میرے خیال میں جب تک پاکستان اس سے نہیں نکلے گا یہ اس قسم کا جو کنفیوژن ہے جس کے آپ نے ذکر کیا یہ رہے گا.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان کی فوج برسوں سے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں سے لڑ رہی ہے اور وہاں مر رہی ہے. شدت پسندوں کے خلاف اس کارروائی میں کوئی فوجی بڑا جنگی ہیرو کے طور پر نہیں پیش کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے اس پر بات کی پاکستانی اور عالمی جہادی تنظیموں پر تحقیق کرنے والے مصنف عارف جمال سے، اور ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ ہے کیا؟ کیا اس میں فوج کا کوئی نظریاتی ابہام ہے؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان لڑ رہا ہے اس کو جنگ کا درجہ نہیں دیا گیا اور اس کو ایک انتظامی معاملہ سمجھ کر ڈیل کیا جا رہا ہے. اس میں ابہام یہ ہے کہ اگر اس کو جنگ کا درجہ دے دیا جائے تو پھر سب کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی جو اس بریکٹ میں آئیں گے، اور یہ ہماری افواج پاکستان کی نہیں چاہتی.
اچھا تو یہ فرض کریں کہ فوج کسی فوجی کو قبائلی علاقوں میں بہادری دکھانے کی وجہ سے نشان حیدر دینے کا اعلان کر دے، تو کیا اس سے مسئلہ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟
اس سے سب سے بڑا مسئلہ پیدا یہ ہوگا کہ پھر پاکستان کی ریاست اور جو پاکستان کی جو دہشت گردی کرنے والے گروپس ہیں ان میں ایک واضح ایک تقسیم نظر آئے گی، اور یہ وہ تقسیم ہے جو پاکستان کی افواج نہیں چاہتی، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پاکستانی افواج نے افغانستان میں اور کشمیر میں جہاد کرنے کے لیے ٹرین کیا تھا. اور جب یہ تقسیم ہو جائے گی تو پھر ان کو یہ کہنا کہ چلو بھائی جہاد کرو تو وہ نہیں کریں گے. وہ جہاد کرتے کرتے جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے نے کہا ہمیں تو جہاد کرنا ہے کشمیر میں نہیں کریں گے تو پاکستان میں کریں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ بھی زیادہ سختی کے ساتھ پاکستانی ہی ریاست کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے.
اچھا, تو اسی طرح جو پاکستان نیوی کے ایک نوجوان افسر تھے لیفٹیننٹ یاسر عباس, ان کے متعلق ایک مہم چلی تھی کہ انہیں نشان حیدر ملے مگر انہیں بھی صرف ستارہ بسالت دیا گیا. تو اس مثال میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں افواج پاکستان دانستن شدت پسندوں کے خلاف جنگ کے ہیروں کو ابھی یہ اعلیٰ اعزازات دینے سے گریز کر رہی ہے اسی وجہ سے؟
جی بالکل, یہی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے پاکستانی دہشت گرد اور اسلامی گروپ جو ہیں وہ ان فوجیوں کو جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وزیرستان میں یا کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں, ان کو وہ شہید نہیں سمجھتے بلکہ ان کا وہ جنازہ بھی پڑھنے اور پڑھانے پر منع کرتے ہیں. تو ایسی حالت میں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ نشان حیدر دیا جائے. اور نشان حیدر جو ہے وہ صرف ایک وار کے طور پر ہی دیا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ نہیں بنایا جائے گا پاکستانی ریاست نہیں جیت سکتی.
تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں فوجی مر رہے ہیں, افسر مرے ہیں, جرنیل مرے ہیں, تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں جنگ کا درجہ دیا جا سکتا ہے کبھی آگے جا کے یا ناممکنات میں سے ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جنگ ہے. اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں ان چار جنگوں کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ پاکستان نے لڑی, تو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا. بھارت کے ساتھ جنگ, کسی جنگ میں بھارت پاک بحریہ کی 40% یا 33% وار کیپیسٹی جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکا, لیکن دہشت گردوں نے ایک ہی مہران بیس پر حملے میں پاکستانی بحریہ کی ایک تہائی کیپیسٹی تباہ کر دی. اس کے علاوہ بہت بڑی انسٹالیشن پر حملے ہوئے ہیں جو کہ بھارت نہیں کر سکتا ان چار جنگوں میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کتنے فوجی مرے ہیں تو ان چار جنگوں میں اتنے ہمارے پاکستان کے فوجی نہیں شہید ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ بھارت جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی جنگ میں بریگیڈیئر سے زیادہ بڑے افسر کو ہلاک نہیں کر سکا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس 10-20 سالہ پرانی جنگ میں پاکستان کے کئی جنرلز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں مگر ان کی جو خدمات ہیں وہ اس لیے ریکگنائز نہیں کی جا رہی کہ ہماری جو پالیسی ہے جہاد کو ایک دفاعی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی وہ ابھی تک جاری ہے. جب تک وہ پالیسی چینج نہیں ہوگی ہم ان لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے جانے دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی خدمات پہ پاکستان کبھی بھی ریکگنائز کر سکے گا.
یہ تھے کتاب کال فار ٹرانس نیشنل جہاد کے مصنف عارف جمال جو تبصرہ کر رہے تھے اس پر کہ شدت پسندوں کے خلاف پاکستان میں جاری لڑائی کو قومی جنگ کیوں نہیں قرار دیا جاتا. شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کو 3 ماہ پورے ہوئے ہیں. ادھر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ حکومت شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کو درپیش مسائل کے بالکل بھول چکی ہے. تفصیل سنیے عزیز ایوب تریم کی رپورٹ میں.
عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کی مجلس عملہ کے اجلاس کے بعد اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین نے کہا کہ اگر مرکزی اور صوبائی حکومتیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں سنجیدہ ہیں تو وہ فوری طور پر شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کے مسائل پر توجہ دے.
اس بار وہ اتنے ناراض ہیں کہ جائیں گے تو دہشت گردی میں کمی نہیں ہوگی, اضافہ ہوگا. یعنی یہ لوگ جائیں گے تو یہ خود سوچیں گے کہ ہمیں کس چیز کی سزا ملی, تو ان کی خود بھی ان کے ذہن میں ایک دہشت گردی کی لہر آئے گی. یہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت ان کی طرف توجہ دے. میں خود یعنی گیا, میں نے ان کو دیکھا, میں نے ان کو سنا. آپ یقین کریں کہ یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ اب تو ہمیں نہ میڈیا وہ کوریج دے رہی ہے, نہ مرکزی حکومت وہ اہمیت دے رہی ہے نہ ہمیں جو ہے صوبائی حکومت اہمیت دے رہے ہیں. اگر اپنی حکومت اہمیت نہ دے تو باہر سے جو لوگ امداد دیتے ہیں وہ کیا اہمیت دیں گے.
میاں افتخار حسین نے مزید کہا کہ اس وقت ملک دہشت گردی اور سیلاب جیسے آفات سے دوچار ہے، لہذا عمران خان اور طاہر القادری سمیت تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے.
کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے اچھا کر رہے ہیں کہ وہ میدان میں ہیں، سیلاب زدگان کے پاس ہیں، ان کو ایک اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں، لیکن یہ پنجاب صرف میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ ہماری سب قوم کا ہے. قوم کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں پنجاب کو احساس دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی تمام پارلیمانی لیڈران صاحبان، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مکتب فکر کے لوگ اور ہم جیسے تمام عوام ان کا ساتھ دیتا کہ اس مصیبت، اگر ہم نے یہ احساس ان کو دلایا تو شاید یہ بڑی مصیبت ان کو بہت چوٹی لگے.
میں افتخار حسین نے تحریک انصاف کو تجویز دی کہ وہ درنوں کی سیاست کو ختم کر کے صوبہ خیبر پشتونخوا کی ترقی اور عوام کی خوشحالی پر توجہ دیں تاکہ آئندہ انتخابات میں انہیں واضح برتری حاصل ہو سکے. ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
چیمپئنز لیگ ٹی ٹوینٹی میں آج لاہور لائنز کو نیوزی لینڈ کی ناردرن ڈسٹرکٹ نے 72 رن سے ہرا دیا. ناردرن ڈسٹرکٹ کی ٹیم نے 170 رنز بنائے، جواب میں لاہور لائنز کی ٹیم صرف 98 رنز پر آؤٹ ہو گئی. احمد شہزاد 2، محمد حفیظ 5 اور عمر اکمل صرف 1 رن بنا پائے. سعد نسیم نے نصف سینچری سکور کی. لاہور لائنز نے گزشتہ روز اپنے پہلے میچ میں بھارت کی ممبئی انڈینز کو 6 وکٹوں سے ہرایا تھا. لاہور لائنز اپنا تیسرا اور آخری کوالیفائنگ میچ منگل کے روز سری لنکا کی سدرن ایکسپریس کے خلاف کھیلے گی. ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے. یہ ویسٹ انڈیز کا 500واں ٹیسٹ میچ بھی ہے جس کے پہلے دن اس نے 3 وکٹوں پر 246 رنز بنائے تھے. بریتھ ویٹ اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے لیون جانسن نے نصف سینچریاں اسکور کی. ڈیرن براوو 44 اور چندر پال 34 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن نے مشکوک بالنگ ایکشن کے حامل بالرز کے خلاف آئی سی سی کے اقدامات کی تعریف کی ہے اور اسے کھیل کے لیے اچھا قرار دیا ہے. ڈیرن لیمن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بالر قوانین کے مطابق بالنگ کرتا ہے تو پھر کسی کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اسپینش لیگ میں بھاری معاوضوں والے کھلاڑیوں کی ٹیم ریال میڈرڈ کو اٹلیٹیکو میڈرڈ نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. بارسلونا نے نیمار کے 2 گول کی بدولت اٹلیٹیکو بلباؤ کو شکست دی. انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور مینچسٹر سٹی کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا. چیلسی نے ڈیاگو کوسٹا کی ہیٹرک کی بدولت سوانسی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. آج مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئنز پارک رینجرز سے ہے. ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں سوئٹزرلینڈ کو اٹلی پر 2-1 کی برتری حاصل ہے. روجر فیڈرر اور سٹین وارنکا نے سنگلز جیت کر سوئٹزرلینڈ کو 2-0 کی برتری دلا دی تھی، لیکن ڈبلز میں اٹلی نے کامیابی حاصل کی. اس سیمی فائنل کی فاتح ٹیم فائنل میں فرانس کے مدے مقابل ہوگی جس نے سیمی فائنل میں چیک ریپبلک کو ہرایا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبد الرشید شکور سے. آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں ممکنہ آپریشن کے لیے اپنے 600 فوجی مشرق وسطی بھیج رہا ہے. یہ ہے شہ سرخی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی. تفصیل پڑھنے کے لیے ویب سائٹ پر تشریف لائیے. آئیے پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنتے ہیں محمد عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کی شمالی وزیرستان ایجنسی میں فرنٹیئر کور کے قلعے پر حملے سے 3 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ شہر پشاور میں بھی فرنٹیئر کور کی مسجد کے خطیب کو ہلاک کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ جتنا بھی وقت لگے برطانوی رضاکار ڈیوڈ ہائنز کا سر قلم کرنے والوں کو تلاش کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا۔ عراق کے شہر فلوجہ میں حکومتی فوج نے فضائی کارروائی میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا ہے، جس سے اسپتال کے عملے کا رکن شدید زخمی ہوا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد پورے معاشرے پر حملہ تصور ہوگا اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سابق خاتون وزیراعظم خالدہ ضیا کی اپنے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ختم کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 3.25 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے ملتان و مظفر گڑھ کے سیلاب سے متاثر علاقوں سے 3,000 افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے کیا؟ یہ میں نے پوچھا غیر سرکاری تنظیم دو آبا کے جاوید اقبال سے۔
اس وقت اس کا پریشر مظفر گڑھ میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کافی بڑا علاقہ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں 4 سے 5 بڑے ضلعے آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً اگر ہم کلومیٹر کی بات کریں تو یہ تقریباً 300 کلومیٹر کی پٹی تو صرف ساؤتھ پنجاب کی بن جاتی ہے، اور اس پیچھے ہم دیکھیں تو اس میں 150 کلومیٹر اور، تو یہ تقریباً 450 کلومیٹر کا بیلٹ بنتا ہے پورا، جو جس میں یہ چناب ریور میں پانی کی توغیانی آئی ہے، اس میں جیلم ریور شامل ہو جاتا ہے اور اس میں راوی بھی شامل ہو گیا ہے پانی۔ تو یہ اتنا لمبا علاقہ ہے۔
اور مظفر گڑھ کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت کیا ہے؟
مظفر گڑھ کی اس وقت کی صورتحال جو ہے یہ بلکہ کل شام سے کریٹیکل رہی ہے، اور رات بھی جو مظفر گڑھ کے علاقے کے پشتے ہیں سٹی کے باہر کے، ان کو خطرہ تھا، بڑی مشکل سے بچایا گیا ہے، اور اس لحاظ سے سٹی ملتان اور مظفر گڑھ دونوں کو بچانے کے لیے شیر شاہ کا ایک بند ہے، اس کو توڑا گیا تھا جس سے پانی سیدھا اس کو راستہ ملتا ہے، لیکن تحصیل سری آباد متاثر ہو رہی ہے زیادہ اس سے ملتان سے آگے۔ اور اس وقت اگر مظفر گڑھ کی بات کی جائے تو مظفر گڑھ کے مشرق والی سائڈ پہ ایک بند ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس وقت دوابا بند کے نام سے ایک بند ہے وہاں پہ جس کو بریچ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ پیچھے 2 شگاف پڑے تھے جس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پانی کا پریشر زیادہ تھا تو اس کے متبادل میں یہ بند توڑ کے سٹی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ کب کیا گیا؟
یہ آج ہی ابھی میرے خیال ہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہے یہ بریچ کیا گیا ہے۔
تو لوگ کتنے متاثر ہوئیں گے؟
لوگ جو ہیں یہ تقریباً اس وقت تک 15 لاکھ تک کا تخمینہ تو پکا ہے لوگوں کے متاثر ہونے کا، اور یہ فکر کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
یہ بتائیں کہ لوگ پھنسے ہوئے بھی ہیں، تو جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنے کے لیے کیا انتظامات ہیں اس وقت؟
ہاں، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے 2 طرح سے کام ہو رہا ہے۔ ایک تو سول سوسائٹی کی انگیجمنٹ ہے تھوڑی بہت، اس میں دوابا فاؤنڈیشن نے بھی بورس وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا ہے، جس کے لوکل رضاکار ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہم نکالنے میں مصروف رہے ہیں، لیکن دوسرا شعبہ ہے گورنمنٹ کا، اس کو ریسکیو سروس کہا جاتا ہے، وہ بھی لوگوں کو نکالنے میں انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے، لیکن یہ چونکہ یہ بہت بڑا سیلاب ہے اور اس کی جو مقدار تھی وہ لوگوں کے اندازے سے کہیں زیادہ تھی، جتنا لوگوں کی تعداد ہے اس سے کہیں کم یہ وسائل موجود ہیں، چاہے حکومت ہے یا باقی ادارے، کیونکہ یہ زرعی علاقہ ہے۔ اس وقت کپاس کی فصل اپنے عروج پہ تھی، تو کپاس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو بند بریچ ہونے کی وجہ سے یہ تخمینہ بہت ہائی لیول کا ہوگا، اور یہ کیش کراپ ہے اس لیے لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑنا ہے۔
سیلاب سے تباہی، یہ تھے ملتان سے جاوید اقبال، جن کا تعلق دریائی علاقوں اور امور پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دوآبا سے ہے، اور ان سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ شام سے اغوا ہونے والے اور یرغمال بنائے جانے والے برطانوی شہری ڈیوڈ ہینز کی ہلاکت کے ذمہ دار افراد کی تلاش کی جائے گی اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
یہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہیں جنہوں نے ڈیوڈ ہینز کے قتل کو ایک واضح برائی کا فعل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست اسلامیہ کی ظالمانہ کارروائی نے عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے برطانوی عزم کو مزید پختہ کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں
امریکہ کی براہ راست کارروائیوں کی ہم حمایت کرتے ہیں. ہم دوسروں کے ساتھ مل کر اس دہشت گرد خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. جیسے کہ ہماری حکمت عملی میں شدت آ گئی ہے تو ہم ملک کے تحفظ کے لیے جو بھی قدم اٹھانا ضروری ہوا ہم اس کے لیے تیار ہیں.
برطانوی وزیر اعظم کے اس رد عمل کی حمایت کرتے ہوئے برطانیہ میں قائم مسلم سوسائٹی کی صدر سخرا احمد نے اس قتل کو وحشیانہ اور اسلام کے منافی قرار دیا.
میں ملک بھر کے لوگوں کے خیالات سے بالکل اتفاق کروں گی. وہ لوگ جو قتل کر سکتے ہیں اور خصوصاً ایسے بھیانک طریقے سے جیسے انہوں نے کیا تو یہ ہمارے نزدیک وحشیانہ پن ہے. میں نے آج اس بارے میں کسی سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے قرون وسطی کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں.
ڈیوڈ ہینز کو گزشتہ برس امدادی کارروائیوں کے دوران شام سے اغوا کیا گیا تھا. بعد ازاں ان کے خاندان نے دولت اسلامیہ کے نام پیغامات بھی بھیجے جن کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور گزشتہ روز ان کا سر قلم کیے جانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس نے برطانیہ کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے. اس سے قبل گزشتہ روز آسٹریلیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ عراق میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کی قیادت میں ممکنہ آپریشن کے لیے اپنے 600 فوجی مشرق وسطی بھیج رہا ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی مشترکہ عسکری کارروائی کا فیصلہ تو نہیں کیا گیا لیکن یہ اہم تھا کہ دولت اسلامیہ کی ظالمانہ کارروائیوں کو روکنے اور انہیں رسوا کرنے کی صلاحیت حاصل کی جائے. انہوں نے برطانوی امدادی کارکن کے قتل کی بھی پرزور مذمت کی اور کہا
آج ہم نے دولت اسلامیہ کی جاری تحریک کا مزید ایک خالص شیطانی عمل دیکھا ہے. یہ شدت پسند گروہ مشرق وسطی کے ایک وسیع علاقے پر قابض ہے. برطانوی امدادی کارکن کا سر قلم کیا جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ مخصوص شدت پسند گروہ صرف برائی نہیں کرتا بلکہ برائی کرنے میں حد سے آگے نکل گیا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ دولت اسلامی کی تحریک نہ تو اسلامی ہے اور نہ ہی ریاستی. یہ بس قاتل ہیں جو آسٹریلیا جیسے دوسرے ملکوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تفصیل بتا رہی تھی معصومہ ملک. ادھر بھارت کے دارالحکومت دلی میں لائف سٹائل پاکستان کے نام سے ایک 3 روزہ نمائش آج ختم ہوئی ہے جس میں پاکستان کے بہت سے بڑے برانڈز نے شرکت کی. پاکستانی کپڑوں کے سٹالز پر سب سے زیادہ بھیڑ رہی. منتظمین کے مطابق نمائش کا مقصد کاروبار کو فروغ دینا اور دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا. ہمارے ساتھی سہیل حلیم بھی اس نمائش میں گئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن.
یہ پاکستان کی ایک ایسی تصویر ہے جو عام طور پر ہندوستانیوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی. یہاں وہ سب کچھ نمائش پر ہے جس سے پاکستانی دستکاروں کا ہنر جھلکتا ہے. حنا منصب خان شادی کے بے پناہ خوبصورت جوڑے لے کر دلی آئی ہے.
انڈیا اور پاکستان میں دونوں جگہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں انہیں انڈین چیزیں بہت پسند ہیں, انڈین لوگ بہت پسند ہیں, اور جو انڈینز ہیں انہیں پاکستانی چیزیں اور پاکستانی لوگ بہت پسند ہیں. یہ ایک اٹریکشن ایسی ہے کہ ہم ڈریسز یہاں بھی بنتے ہیں وہاں بھی, لیکن دونوں ملکوں کی جو محبت ہے وہ لوگوں سے اور کپڑوں سے جو ہے وہ ہماری زندہ رہتی ہے.
یہاں پاکستان کے زیادہ تر بڑے برانڈز موجود ہیں. کوشش پاکستانی مصنوعات ہندوستان میں متعارف کرانے کی ہے. پاکستان کی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سیکرٹری رابعہ جاویری آغا.
تو ہمیں اپنی ریجنل ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. ہم یہ موقع ڈھونڈتے ہیں جس میں ہم دکھائیں کہ پاکستان کی پوری اسپیکٹرم آف پروڈکٹس کیا ہے. ہمارے پاس کپڑا ہے, ہمارے پاس ایگرو پروڈکٹس ہیں, ہمارے پاس کھانا ہے, ہمارے پاس میوزک ہے. پورا ہمیں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک پکچر دیں کہ پاکستان میں کیا ہے اور ان سے اکنامک ٹائز اور ٹریڈ اور لنکیجز بڑھیں.
ہندوستان میں پاکستانی کپڑا سب سے زیادہ مقبول ہے. پاکستانی سوٹ ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں. نمائش میں آنے والے سیدھے کپڑوں کے سٹالز کا ہی رخ کرتے ہیں.
हमारे दिमाग में आई वुड से दैट सिंस हम लोगों की दिमाग में पाकिस्तान की इमेज इज मोर इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मटीरियल, तो उस सेंस में हमें है कि पाकिस्तान की लाइक चुन्नी टेक्सटाइल मटीरियल का भी अच्छा हो, तो इसीलिए नॉट गोइंग इन टू एनी अदर साइड बट गोइंग इन टू जस्ट द फैशन साइड विच वी लेडीज आर फेमस फॉर, आई वुड से दिस इज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस।
खरीदार खुश हैं क्योंकि कीमतें मुनासिब हैं और स्टाइल मुनफरिद या कम से कम मुख्तलिफ।
ऑफ कोर्स कपड़े बेच रही हूँ।
क्यों इतना पॉपुलर, क्या चीज़ पॉपुलर, क्या चीज़ लेने आ रहे हैं?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, काफ़ी साल से इस फील्ड में हूँ, क्लाइंट की जो नीड है उसको समझ रही हूँ कि क्या है इस वक्त, फेस्टिवल सीजन है तो क्या मांग रहे हैं क्लाइंट, तो अकॉर्डिंगली उस तरह की चीज़ें लाई हैं।
अच्छा, आपके स्टॉल का नाम गिमिक है, आपकी गिमिक क्या है?
हाँ, जस्ट टू अट्रैक्ट दी कस्टमर, उनकी नीड को समझते हुए उनको अट्रैक्ट करना, अपनी चीज़ें दिखा के उनको, दैट्स इट।
हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं कि ऐसी नुमाइश से दोनों मुल्कों के आवाम को भी करीब लाने में मदद मिलती है।
इक्तिसादी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात, ये किसी भी दो ममालिक के दरमियान एक बुनियादी चीज़ है, और अगर वो ताल्लुकात बाहमी मफादात पे मबनी हों तो उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। इन एग्ज़िबिशन्स में सिर्फ ये नहीं होता कि हम कारोबार बढ़ा रहे हैं, बट लोगों को मौका मिलता है, आम लोगों को मौका मिलता है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के करीब आएँ, तो इन एग्ज़िबिशन्स की बड़ी अहमियत है। और आज भी आप देख रहे हैं किस तरह हमारे भारतीय जो हमारे दोस्त हैं वो आ रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, वो यहाँ से ख़रीद के भी जाएंगे, तो एक बाहमी रिश्ते इस्तवार होते हैं इन चीज़ों से, तो इसलिए इनकी बड़ी अहमियत है।
बहुत से सार्फीन भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं।
हाँ, एब्सोल्युटली, एक्चुअली मेरी मदर हैं वो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेस देखती हैं आजकल, तो ऑलरेडी वो परसेप्शन, आई मीन नॉट दैट मेरे ऊपर कोई नेगेटिव परसेप्शन वैसे भी नहीं था, आई एम क्वाइट फैसिनेटेड बाय पाकिस्तान, पर जो भी नेगेटिव इमेज होती है वगैरह बाय वॉचिंग प्लेस एंड बाय यू नो इंटरैक्टिव प्लेसेस लाइक दिस, वो डेफिनेटली चेंज हो जाती है।
दोनों मुल्कों के दरमियान फिलहाल बातचीत का सिलसिला बंद है, लेकिन इस नुमाइश में घूमने से लगता नहीं कि यहाँ किसी को इसकी परवाह है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
तकरीबन 20 बरस कबल हिंदुस्तान के टेलीविज़न पर एक तारीखी ड्रामा सीरियल बहुत मशहूर हुई थी, हिंदुओं की मजहबी तारीख महाभारत कहा जाता है का नाम था, और कहा जाता है कि जब ये ड्रामा नशर होता था तो टेलीविज़न देखने वाला हर शख्स स्क्रीन के सामने बैठ जाता था। इस सीरियल के मुसन्निफ़ का नाम था राही मासूम रज़ा। भारत के स्टेज थिएटर के अदाकार विनय वर्मा ने तहकीकात करके राही मासूम रज़ा बनकर उनके किरदार को एक खुद कलामी के अंदाज में पेश किया। विनय वर्मा ने भारत के मुसन्निफ़, महाभारत के मुसन्निफ़ राही मासूम रज़ा बनने के लिए क्या पापड़ बेले, ये जानने के लिए हमारी साथी नुसरत जहां ने उनसे बात की।
हुआ ये कि राही साहब पर एक नंबर निकला था 519 पेज का।
अच्छा।
1991 में 75वीं उनकी सालगिरह के मौके पर ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से या कहीं से ये छपता है, अभिनव कदम इसका नाम है। ये 519 सफ़ों का एक जर्नल है, और फिर ये जब नंबर हमारे पास आया तो उसमें कई चीज़ें खंगालने के बाद लगा कि राही साहब तो बड़े गहरे आदमी थे, क्योंकि मुझे खुद उनके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। मैंने सुना था, टाइटल्स में उनका नाम देखा था, और महाभारत से तो उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा हो गई थी।
जी,
महाभारत
जी,
सीरियल
तकरीबन 20 साल पहले
जी,
आई थी
89,
टेलीविजन पे महाभारत और
जी,
बहुत मकबूल हुई
बहुत,
थी
86% उसकी व्यूअरशिप हुआ करती थी
जी,
उन दिनों। तो पढ़ने के बाद लगा कि ये आदमी में जो गहराई है शायद बहुत कम राइटर्स में देखने सुनने को मिली, और बहुत बेबाक वो लिखते थे। तो वो बात मुझे भा गई, बहुत अच्छा लगा कि ये इतना शख्स खुलकर बोलता है, चाहे वो फिरका परस्ती के खिलाफ हो या जिसे वो कहते हैं कि माइनॉरिटी हिंदुस्तान में कौन है। तो माइनॉरिटी उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख को नहीं कहा है, वो कहते हैं कि आज के दौर में हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है वो हिंदुस्तानी है।
तो ये जो थिएटर आप कर रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी पर है, उनके कामों पर है।
मैं राही साहब को प्ले कर रहा हूँ।
अच्छा, आप उनका रोल प्ले करें
जी,
एज डॉक्टर राही
जी
मासूम,
मैं डॉक्टर राही मासूम रज़ा बनकर मैं लोगों से मुखातिब होता हूँ, और उनकी जर्नी शुरू होती है गंगौली, जो गांव जहाँ पैदा हुए थे वो
जी,
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के, और फिर वो अलीगढ़, और फिर बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री, اور پھر اختلاف لوگوں کے ان کے ساتھ پولیٹیکل جو کوئگمائر میں انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے لوگوں پر, یہ ساری چیزیں اس اسکرپٹ میں انکارپوریٹ کی گئی ہیں. اور راہی صاحب کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا.
اچھا,
نہیں دیکھا میں نے.
اوکے,
صرف ان کی ایک تصویر دیکھی. لیکن ان کے جو خیالات ہیں وہ پڑھنے کے بعد, اب پوچھوں کس سے کہ راہی صاحب بات کیسے کرتے تھے, کوئی ان کا ویڈیو بھی اویلیبل نہیں تھا. لیکن راہی صاحب چونکہ فرسٹ پرسن میں کئی بار لکھتے تھے اور جو طنز ان کی لکھاوٹ میں تھا, اس سے لگتا تھا کہ یہ آدمی ضرور ایسے ہی بات کرتا ہوگا.
اچھا, تو آپ نے ان کو دیکھے بغیر, ان سے ملے بغیر ان کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں؟
بالکل بالکل.
تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اس سے انصاف کر پائیں گے؟
انصاف کر پایا ہوں, یہ میں 37ویں بار اس شو کو کر رہا ہوں.
اچھا,
پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں, لندن میں پہلی بار کر رہا ہوں.
تو جن لوگوں نے راہی صاحب کو دیکھا یا ان سے ملے تھے, انہوں نے آپ کا یہ پلے دیکھا, ان کا کیا کہنا ہے؟
ان کی آنکھیں نم ہو گئی, ان کو لگا کہ راہی کہاں سے آ گیا. یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ راہی صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہے ہیں یا رہے تھے, بلکہ ان کی فیملی بھی حیرت میں پڑ گئی کہ میں نے کیسے, نیئر آنٹی نے جو راہی صاحب کی اہلیہ ہیں, وہ بوسٹن میں رہتی ہیں اپنی بیٹی کے پاس, انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا کہ تم نے تو معصوم کو زندہ کر دیا.
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں سیاہ فام مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا,
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جانما سنا کیجیے.
اور اب سنیے وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات.
گیا وہ زمانہ جب جنگیں آمنے سامنے ہوتی تھیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعوت مبارزت دی جاتی تھی, کون فاتح ہے کون مفتوح سب دنیا کو پتا چل جاتا تھا. اب جنگ ٹھیکے پہ لڑی جاتی ہے, پرائیویٹائز ہو گئی ہے, ریموٹ کنٹرول ہو گئی ہے. اب باقاعدہ تنخواہ دار فوج یا تو کلیدی آپریشن کرتی ہے یا پھر نگرانی کرتی ہے کہ ٹھیکے دار کام ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں, لیبر ڈنڈی تو نہیں مار رہی وغیرہ وغیرہ. اس اعتبار سے 2003 کی جنگ عراق کو 21ویں صدی کی پہلی سیمی پرائیویٹ جنگ کہا جا سکتا ہے, جس میں ابتدائی قبضے کے بعد باقاعدہ فوج کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھانے کی بجائے صرف انتہائی حساس مہمات میں استعمال کیا گیا. شخصیات, تنصیبات و عمارات کا تحفظ ہو کہ جیلوں کا انتظام, کہ فوجی رصد کی نقل و حمل کے باغیوں سے نمٹنے کا کام, کہ قیدیوں سے تفتیش, سب ٹھیکے پر آ گیا. یہ بات تو اب گام قصائی کو بھی پتہ چل چکی ہے کہ 9/11 کے بعد سی آئی اے نے مشتبہ القاعدہ حامیوں کی تفتیش مختلف اتحادی ممالک کے ماہرین اذیت کو ٹھیکے پہ دے کے خود کو زیادہ اہم کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے. یوکرین میں باقاعدہ روسی فوج نہیں لڑ رہی, کیونکہ یہ کھلی جارحیت کے زمرے میں آ جائے گا, جس کی اپنی قانونی پیچیدگیاں اور بین الاقوامی مشکلات ہیں. لہذا بہترین حل یہ ہے کہ مقامی روسی نژاد یوکرینی ملیشیاؤں کو مکمل مدد, تربیت اور رہنمائی دی جائے تاکہ مطلوبہ اہداف ننگی جارحیت کا اسٹیکر لگوائے بغیر حاصل ہو سکیں. روس نے یہ ترکیب غالباً افغان تجربے سے سیکھی, جہاں 80s میں سوویت فوجیں اترنے کے بعد امریکہ, پاکستان, ایران اور خلیجی ممالک نے پوری لڑائی پراکسی تنظیموں کی ڈھال کے پیچھے سے لڑی, اور یہ تجربہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ پھر اس ماڈل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزمایا گیا. اس دوران ایران اور سعودی عرب نے پاکستان کو فرقہ وارانہ پراکسی وار کا میدان بنانے کا تجربہ کیا. لیکن اب اس نجی ٹھیکیداری اور پراکسی ماڈل کو خانہ جنگیوں میں استعمال کرنے کا تجربہ بھی ہو رہا ہے. جیسے بھارت میں نکسل تحریک کے خلاف بالخصوص سرکاری حمایت یافتہ مقامی تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں, مگر کشمیر میں یہ بھارتی تجربہ کامیاب نہیں ہو پایا. پاکستان کی جانب سے پراکسی ماڈل سن 48 کی جنگ کشمیر، سن 65 کے آپریشن جبرالٹر اور سن 99 کی کرگل لڑائی میں استعمال تو ہوا، لیکن اسے صرف پراکسی تک محدود نہ رکھا جا سکا۔ اگرچہ مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی میں ڈھاکہ کی فوجی ہائی کمان نے نجی ملیشیاؤں کو علیحدگی پسندوں کے خلاف استعمال تو کیا، لیکن اس میں خاصی خامیاں رہ گئیں۔ ایک بنگالی مچھیرے کو بھی فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تنظیمیں نظریاتی نہیں بلکہ پراکسی ہیں۔ چنانچہ ان کچے پکے تجربات کی روشنی میں بلوچستان میں جاری حالیہ شورش کو چلنے کے لیے پراکسی جنگ کا تجربہ نسبتاً زیادہ صفائی سے کیا گیا۔ تو پھیلی تنظیموں نے نظریاتی چادریں اوڑھ کے کام ہاتھ میں لیا تاکہ یہ تاثر ابھر سکے کہ یہ تنظیمیں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں بلکہ انتظامیوں عسکری اداروں کے لیے بذات خود ایک اضافی درد سر ہیں۔ بلوچ اگر بلوچ سے لڑ رہا ہے، یا شیعہ سنی مار کاٹ ہو رہی ہے، یا کوئی کسی کے بندے اٹھا رہا ہے، یا اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، یا صحافی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تو اس سے بھلا اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا دینا؟ یہ سب تو ان بیرونی ایجنٹوں کی کارستانی ہے جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو کیا سیاسی جنگی اہداف حاصل کرنے کے لیے بھی فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ٹھیکے دینے کا تجربہ ہو رہا ہے؟ اس بابت پچھلے 3-4 ماہ کے دوران بہت سے صحافی، اینکرز اور از قسم جاوید ہاشمی سیاستداں اس قدر آنکڑے بازی کر چکے ہیں کہ مزید کچھ کہنا پھٹا ڈھول بجانا ہے۔ کئی الزامیے تو یہ تک کہتے ہیں کہ نجی ٹی وی چینلز کو بھی نجی پراکسیوں کے ذریعے دامیں، درمیں، قدمیں، دھمکے، کیبلے، پتھرے لگام دینے کا تجربہ نہ صرف کامیاب ثابت ہوا ہے بلکہ اسے مزید جدیدیایا جا رہا ہے۔ یہ الزامیے دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو ٹائپ کے گھسے پٹے اشعار بھی بطور مثال سناتے رہتے ہیں، مگر میری ناقص رائے میں تو یہ سب نری بکواس ہے۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟
اور اب سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف فقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
آج کی نشست کی ابتدا کیوں نہ ایک نئے مکتوب نگار کے خط سے کی جائے؟
جی ہاں، یہ ہماری محفل میں نئے ہیں لیکن بی بی سی کی نشریات عرصہ دراز سے سن رہے ہیں۔
تو کیا لکھتے ہیں ضلع نواب شاہ سے محمد چانڈیو صاحب؟
لکھتے ہیں، اگرچہ پابندی کے ساتھ خبریں اور تبصرے سننے کا عمل چند ہی برس پہلے شروع ہوا، لیکن گاہے بگاہے آپ کی نشریات سننے کا سلسلہ تو عرصہ دراز سے جاری ہے۔ کھیلوں کے بارے میں بہت سے چینل مختلف طرح کے پروگرام نشر کرتے ہیں، لیکن جو مزہ شفینا کی جامی کی زبان میں تھا وہ دوبارہ نہ حاصل ہو سکا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عبدالرشید شکور نے بڑی حد تک وہ کمی پوری کر دی ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ کسی روز مصباح الحق اور شاہد افریدی کا انٹرویو ایک ساتھ سنوا دیں۔ انسان سے بعض نیکیاں خود بخود سرزد ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے محکمہ موسمیات کے افسر مسٹر محمد حنیف سے موسم کا حال سنوانا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ وہی محمد حنیف ہیں جو ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں؟
جی ہاں محمد چانڈیو صاحب، مسٹر حنیف ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، لیکن یہ وہ محمد حنیف نہیں ہیں جو بی بی سی اردو سروس کے سربراہ رہ چکے ہیں اور انگریزی کے 2 ناول تصنیف کر کے عالمی ادب کی دنیا میں شہرت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ مصباح الحق اور شاہد آفریدی کے انٹرویوز کی فرمائش تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کا یہ مطالبہ ذرا ٹیڑھا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ایک ساتھ انٹرویو کیا جائے، آخر اس سے کون سا مقصد پورا ہوگا؟
اور یہ اگلا خط ہے صرافہ بازار ملتان سے۔ عامر رشید الوی لکھتے ہیں، کسی زمانے میں آپ میڈیم ویو اور شارٹ ویو کی تمام فریکوینسی بڑی تفصیل سے بتایا کرتے تھے، لیکن اب آپ براہ راست پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تبدیلی آئی ہے کہ اب آپ اپنے سامعین کو پروگرام گائیڈ، کیلنڈر اور عملے کی تصویریں وغیرہ ارسال نہیں کرتے۔
عامر رشید الوی صاحب، ہمارے اکثر سامعین شکایت کیا کرتے تھے کہ ہم میٹر بینڈ اور فریکوینسی وغیرہ کے اعلان میں خامخواہ وقت ضائع کرتے ہیں، کیونکہ شہروں میں تو لوگ اب ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں اور دیہاتی لوگ میٹر بینڈ وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں تو صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈائل پر سوئی کہاں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے کچھ دیہاتی سامعین تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گھوپ اندھیرے میں بھی ریڈیو پر بی بی سی پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے ہماری پیشکش کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔
جو معلومات پہلے ڈاک کے ذریعے گھروں کو بھیجی جاتی تھی اب وہ نیٹ پہ میسر ہیں، और रेडियो पर भी उनका ऐलान होता रहता है, इसलिए डाक से तरसील का सिलसिला अब बंद कर दिया गया है। उम्मीद है ये जवाब हमारे पुराने और मोहतरम सामे लियाकत अली अवान ने भी सुन लिया होगा। और आरिफ, ये अगला खत भी जिला नवाबशाह से है। शफी मोहम्मद मरी लिखते हैं, दिन भर काम में मसरूफ रहने के बाद शाम ढले जब घड़ी की सुइयां आंख के हिस्से की तरफ जाती हैं तो हम आराम की सांस लेते हैं और सैरबीन की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। हमारा ये इज्तमा रमजान की शामों जैसा होता है, जब सारे दिन की इबादत और रियाजत के बाद लोग इफ्तार के लिए जमा होते हैं। हम भी दिन भर रोजगार की भाग दौड़ में रहने के बाद जब 8 बजे रेडियो के सामने आन बैठते हैं तो गोया आलमी हालात से अपनी बेखबरी को सैरबीन के जरिए इफ्तार करते हैं। इसका सवाब तो सारा आपको पहुंचता होगा, जो घर बैठे लोगों पर एक ऐसी खिड़की खोल देते हैं जहां से सारी दुनिया का मंजर साफ दिखाई देता है। पिछले दिनों हमने सैरबीन की इस खिड़की से देखा कि आलमी साम्राज्य का पाला हुआ इसराइल किस तरह घरों पर बैठे फलस्तीनी बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गोलाबारी का निशाना बना रहा है। आलमी हालात पर तबसरा करना मेरा मनसब तो नहीं, लेकिन आपकी नशरियात ने इतना शऊर जरूर बख्श दिया है कि अच्छे और बुरे की तमीज कर सकें और जालिमों मजलूम का फर्क पहचान सकें।
शफी मोहम्मद मरी साहब अपने सामईन को सच्ची और दुरुस्त मालूमात बर वक्त मुहैया करना और वाकयात आलम का गैर जानिबदाराना तजिया पेश करना हमारे बुनियादी फराइज में से है। आप लोग जब इस मेहनत को सराहते हैं तो हमारा खून सिरों बढ़ जाता है। आपकी मुस्बत तनकीद और कारामद मशवरे हमारे लिए हमेशा मशअल राह साबित होते हैं। बराह करम आइंदा भी दुआओं में याद रखिएगा।
और अब एक ऐसे सामे का खत जो किसी जमाने में बड़ी बाकायदगी से मकतूब निकारी किया करते थे, लेकिन फिर अचानक मंजर से गायब हो गए।
आप किसी ड्राइंग मास्टर की बात तो नहीं कर रही?
जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। कोट जिला मालागंज से मास्टर गनीउर रहमान लिखते हैं, अरसे दराज के बाद हाजिर खिदमत हो रहा हूँ।
यकीनन हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था, बहरहाल अचानक हमारा ख्याल कैसे आ गया मास्टर साहब?
इसी की वजाहत में लिखते हैं कि जब सदर ओबामा के दौरे अफगानिस्तान का हाल सुना तो कलम बेख्तियार कागज की तरफ लपका, क्योंकि ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत का सदर एक छोटे से मुल्क पर 12 बरस तक फौज कशी के बाद जब वहां का दौरा करता है तो रात की तारीकी में चोरों की तरह बिग्राम की एयरबेस पे उतर जाता है और उस मुल्क के मुंतखब सदर को हाजिर होने का हुक्म देता है।
ये सब सियासत आलम के कर्तव्य। मास्टर गनी साहब, आप तो दिन रात आलमी नशरियात सुनते हैं, आपसे ये बात छुपी हुई तो नहीं होगी कि हर सरबराह मौका महल की मुनासिबत से इकदाम करता है। अमरीकी सदर का खुलेआम दौरा कई तरह के खतरात पैदा कर सकता था, चुनाचे उन्होंने इस हंगामी दौरे को खुफिया रखना ही मुनासिब समझा। और अब सामईन के कुछ शिकवे, शिकायतें, मशवरे और तबसरे।
जिला सांगर से आसिफ अली का मशवरा है कि हमें सकाफती प्रोग्राम दोबारा शुरू करने चाहिए और पुराने फनकारों के जो इंटरव्यू बीबीसी के पास महफूज हैं उन्हें फिर से नशर करना चाहिए।
मिठी थर पार्कर से गणेश बालानी को शिकायत है कि थर में भूख, गुर्बत और बीमारी का बुनियादी सबब जिली इंतजामिया और सिंध सरकार दोनों की गफलत और बेहिसी है।
तुर्बत मकरान से जाहिद हुसैन दश्ती को शिकायत है कि बलूचिस्तान की भिपता को मंजर आम पर लाने में पाकिस्तान के बेशुमार रेडियो और टीवी चैनलों ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और कनकोट से अली नवाज चांदियों का कहना है कि उनके इलाके में कबायली तसादुम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कानून की अमलदारी खत्म होती जा रही है।
सालेहाबाद सिंध से मिर्चुमल कटारिया को शिकवा है कि उनकी मादरी जुबान सिंधी, जो कि तरक्की याफ्ता जदीद जुबान है, उसमें बीबीसी के प्रोग्राम नशर नहीं किए जाते। अटक गांव मुखड रोड से मोहम्मद एजाज साहब ने तवज्जो दिलाई है कि दवा साज कंपनियां रोजमर्रा इस्तेमाल की दवाइयों को महंगा करने के लिए उनकी सप्लाई रोक देती हैं और बाद में मनमानी कीमत वसूल करती हैं।
आज के डाक में कोहे सुलेमान से इरशाद हुसैन, तख्त भाई मर्दान से मोहम्मद जरार, शादीपुरा से मिर्जा गुलाम हुसैन और अबू गालिब, फैसलाबाद से रुखसाना जबी और गुलाम नबी ताहिर के खतूत भी मौसूल हुए।
इनके अलावा चाह पीपल खानेवाल से तारिक खान, जनूबी वजीरिस्तान से शाहमर खान, पंजगुर बलोचिस्तान से अबू हमाद, हुसैनाबाद से महबूब खास खेली, शाहरुख ने आलम मुल्तान से मोहम्मद शकील, महातीर मस्जिद मीरपुर खास से रजा मोहम्मद के खतूत भी मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सामईन का कि इन्होंने हमें याद फरमाया।
सामईन, आप भी कोई सवाल करना चाहें, फरमाइश करना चाहें, हमारे किसी प्रोग्राम पर तबसरा करना चाहें या हमें कोई मशवरा इरसाल करना चाहें तो हमें खत जरूर लिखिए। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। इसके साथ ही हमारी आज की नशिस्त खात्मे को पहुंची।
आइंदा इतवार की शाम और पीर की सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए तहनियत नकवी और आरिफ वकार को इजाजत दीजिए।
آج سربین کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر تھے جعفر رضوی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے گیری کراسبی اور عامر صدیق. امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کی شمالی وزیرستان ایجنسی میں فرنٹیئر کور کے قلعے پر حملے سے 3 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں. شہر پشاور میں بھی فرنٹیئر کور کی مسجد کے خطیب کو ہلاک کر دیا گیا. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانوی رضاکار ڈیوڈ ہینز کا سر قلم کرنے والوں کو تلاش کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا. غزہ میں تقریباً 500,000 بچوں نے آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 50 روزہ جنگ کے بعد اسکولوں میں پڑھائی کا آغاز کیا. نائجیریا کے حکام نے 40 افراد کے لیگوس میں منہدم ہونے والی چرچ کی عمارت تلے ہلاک ہونے کی تصدیق کی. اور پوپ فرانسس نے آج 14 سالوں میں پہلی بار 20 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں صدارت کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.